چونکہ ہے یا رسول کو آخر تحقیق کا اور یا بوئی سے ان کو حق ہے اتحادی وسار بھی اور تو کسی کو حق ہی نہیں. خیر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات یہاں سے شروع کریں کہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل. اگر بات با دلیل ہوگی تو بالکل صاف کہہ دے کہ بھی ہمارے چار دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. آپ بھی بتا لیں. اب وہ یا کہے گا جی صرف قرآن، اگر وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے، یا کہے گا جی قرآن حدیث، قرآن حدیث بس. تو اب ان سے یہی ان کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے بندو، ہمارے اگرچہ دلائل چار ہیں لیکن پہلے دو ہمارے بھی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت. اب ہم آپ سے کچھ چھڑوانا نہیں چاہتے کہ بھی آپ قرآن چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے، آپ سنت چھوڑ دیں یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے، آپ ہم سے اجماع اور قیاس چھڑوانا چاہتے ہیں. اس لیے سوالات کا حق اب ہمیں ہوگا کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے آپ وہ ہمیں قرآن بھی اس میں دکھا دیں اجماع چھوڑ دیں گے، جو مسائل ہم قیاس سے لیتے تھے آپ ہمیں ان مسائل کا حل صاف صاف قرآن اس میں دکھا دیں ہم قیاس چھوڑ دیں. اب آپ کے ساتھ ہمیں تو ضرورت پوری کرنی ہے نا، بس نماز کا حکم قرآن میں ہے، آپ نماز کا مکمل طریقہ ہمیں صرف قرآن حدیث میں دکھا دیں کہ شرائط کتنی ہے نماز کی، ارکان کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مباحات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں. ہمیں پوری نماز آ جانی چاہیے. آپ صرف قرآن سے دکھا دیں ہم صرف قرآن پر، اب وہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. آپ قرآن حدیث سے دکھا دیں ہم دونوں اجماع چھوڑ دیں. تو پہلے ہوتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، احساس ضرورت پیدا کرنا کہ ضرورت کا احساس پیدا ہو کہ کسی اور دلیل کی ضرورت بھی ہے. چنانچہ خود رسول اقدس نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہے گے ہمیں قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں. اب ہمارے پاس کوئی آئے وہ کہے جی سنت کی ضرورت ہے، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو آیتیں سناتے ہیں، وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر کو ہم سے زیادہ آتی تھی، لیکن آیتیں پڑھ کر بات وہی کرے گا جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا. اللہ کے نبی پاک چاہتے ہیں کہ میری امت کا ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو، اس لیے آپ نے آیات نہیں فرمائی کہ اطیع الرسول سنانا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ سنانا، یہ نہیں بتایا. فرمایا ان سے ایک سوال پوچھنا کہ گدا حلال ہے یا حرام، کیونکہ گدا دنیا میں موجود تو ہے نا. اب اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہے یا حرام. قرآن پاک کو کہیں کافی ہے تو دکھا دے کہ اگر قرآن میں گدا حلال لکھا ہے وہ آیت سنا دے کون سی ہے، اگر حرام لکھا ہے وہ آیت سنا دے. تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے وہ گدے کا حکم نہیں بتا سکتے. اب ان کے ذہن میں ایک احساس پیدا کیا گیا کہ دیکھو یہ گدا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے حلال حرام ہونے کا کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود، تو کوئی اور ماخذ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے اس کے حلال حرام حلال کا پتہ چلے. تو جب احساس پیدا ہوگا ضرورت کا تو پھر اس ماخذ کا تلاش ہوگی نا، تمہیں کہاں سے پتہ کریں. اب پتہ چلے گا کہ سنت بھی ایک ماخذ حدیث کا. تو حضرت پاک نے ہمیں یہی طریقہ سے سکھایا کہ جو آپ سے سنت چھڑانا چاہتا ہے اس کو آیتوں سے قائل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو سوالات کرو، جو مسئلے قرآن میں نہیں وہ اس سے پوچھو، وہ سنت سے دکھا دے، قرآن سے دکھا دے، ہم سنت کی طرف نہیں جائیں گے. اسی طرح میں ایک گاؤں میں گیا، وہاں جلسہ ہو رہا تھا غیر مقلدوں کا، بڑا شور تھا، میں تو گیا تھا کسی تعزیت کے سلسلے میں. تو پھر یہی طریقہ میں نے رکھا، لڑکے میرے دو تین بلیک کارن تھے، میں نے کہا بھی جاؤ اور شور نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنی، بس صرف چٹ لے کر دینا ہے کہ بھینس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں. وہ کہیں گے جابوس، وہ کاغذ پر لکھ لینا کہ اب ہمیں جابوس کا لفظ قرآن میں یا بخاری میں دکھا دو کہ بحث حلال ہے یا نہ. وہ کہے گے تم شراب کرنے آئے ہو، میں نے اچھی طرح سمجھا کے بھیج دیا کہ جاؤ اکٹھے لے کر آنا ایک ایک کر کے. وہ گیا تقریر ہو رہی تھی، فقہ ساری غلط ہے، ہر مسئلہ آج قرآن حدیث سے حل ہوگا، قرآن اور بخاری سے. اب عوام کو متاثر کرنے کے لیے ایسی باتیں عجیب ہوتی ہیں، کہتے تو ہدایہ لے کے آ، میں بخاری لے کے آتا ہوں، تو کدوری لے کے آ، میں ترمذی لے کے آتا ہوں. لوگ سمجھے جیسے یہ ٹھیکے دار ہیں حدیث کتابوں کے. بڑا جوش تھا، میں تعلیم الاسلام لے کے چلا گیا، نہ ہدایہ نہ کدوری، تعلیم الاسلام کہ اس میں نماز کی شرطیں دو سطروں میں لکھی ہیں، آپ مجھے پوری سیاست نماز کی شرطیں نکال دیتا، کیونکہ میں تو نماز پڑھ لی ہے نا، مجھے تو نماز کی شرطوں کی ضرورت ہے. اب بےچارا آئے میں شاید دیکھے ادھر ادھر، میں نے کہا نماز کی شرطیں بتا دی ہم، اس طرح آنکھ میں دیکھی ہوں، بچہ بھی پڑھو آج میں دکھا دوں گا تو دو سطروں پڑھ لوں، یہ چاہتے ہیں ابھی کافر مسلمان کی ہوتے سے دوں گا، اب یہ دو شرط پاپو پوری کر لو، دو سطروں میں کپڑے دھو لو، غسل کر لو، پھر نماز پڑھ لو. اب جناب دوسری طرف ہو گیا، امام ابو حنیفہ کو 3 حدیثیں ملی تھی، امام بخاری کو 6 لاکھ ملی. اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر دیں گے جو 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی تھی، لیکن ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو 3 حدیث سے پوری نماز سکھا گیا ہوئے، ہم تو نماز پڑھنی ہے نا، ہم نے تو نماز پڑھنی ہے. وہ جو 6 لاکھ والا ہے وہ 1 رکعت کا طریقہ ہمیں سکھا کے نہیں گیا، وہ نماز کے فرائض ہمیں نہیں بتا سکتا. تو ہمیں تو حکم ہے نماز پڑھنے کا، ہم تو اس کے پاس جائیں گے جو نماز پڑھتا ہے ہمیں سکھائے گا. میں نے کہا پوری سیاست سامنے رکھ کر کوئی سنت کی تعریف نہیں کر سکتے، سنت کہتے کسے، یہ جائے کہ یہ بتا سکے کہ 1 رکعت نماز میں کون سنتے ہیں کتنی، یہ نہیں بتا سکتے. تو ہمیں تو پوری نماز پڑھنی ہے. اب وہ لڑکے چلے گئے، کٹ دی کہ جی بحث کو کیا کہتے ہیں، اس نے اسپیکر والے سے کہا ذرا اسپیکر بند کر دو، بند کر دیا کہ بھی بحث کو جاموس کہتے ہیں، جاموس، کیونکہ اسپیکر کھول کر کے نہیں بتاتے کہ تم شرارت کے لیے، کہ شرارت کے لیے نہیں، ضرورت ہے ہمیں کہ بحث کا پتہ چلے حلال ہے یا حرام. پہلے ہم یہ ضرور کر رہے تھے، پوری بجتی زیور میں لکھا تھا بحث حلال ہے، وہ فقہ کی کتاب میں. آج بار بار ان کے فقہ غلط، فقہ غلط، فقہ غلط. آج 100 میں سے 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن بحث کی ضرورت 100% لوگوں کو، ہر آدمی کو ہے. اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ بحث حلال ہے یا حرام. تو آپ ہمیں قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھے کہ جاموس حلال ہے یا حرام، یا نبی پاک کی حدیث سنیں. سپیکر تو بند تھا، سچی بات یہ ہے کہ جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ کسی سیاست میں، ہم اس کو حلال کہتے ہیں لیکن قیاس سے حلال کہتے ہیں، قیاس. اب دیکھو نا، سوال کرنے سے ان کو پتا چلا نا کہ یہ، اب وہ لڑکے کان کے تھے، میں نے سمجھا کے بھیجے تھے، انہوں نے کہا کہ مانی صاحب سچی بات چھپانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ بتانی چاہیے، آپ سپیکر کھولیں. پہلے یہ کہیں کہ بھئی اشتہار میں غلطی سے اہل حدیث کا لفظ لکھا گیا تھا، 11 دفعہ ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، ہم اہل قیاس ہیں، اور پھر کہیں کہ بھی ہم قیاس سے بحث کو حلال کرتے ہیں. نہیں نہیں، میں نے تمہیں بتا دیا ہے. اچھا قیاس کس پر آپ کرتے ہیں؟ کہ گائے پر. کہ قیاس میں کوئی علت ہوتی ہے، علت کیا ہے؟ کہ اس کے بھی 4 ٹانگے، اس کی بھی 4 ٹانگے، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی. تو ویسے اگر قیاس اتنا ہی سستا تو پھر تو آج کتیاں بھی حلال ہو جائیں گی، اور میری بیوی نکاح سے میرے لیے حلال ہوگی، آپ کی بیوی قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں؟ تو ایک آ گیا واپس، کہنے لگا جی وہ اس کو اتار دیا انہوں نے اسٹیج سے کہ تجھے آتا جاتا کچھ نہیں، ایک بچڑا پوچھا وہ بھی تجھے نہیں آیا. اور تو نے قیاس مان لیا کام. خیر اب اتر گیا, مجھے اسے آگے بتایا, میں نے اسپیکر اپنی مسئلے بیٹھ رہا کھول لیا, میں نے کبھی دیکھو غلطی سے جلسے پر لکھا گیا تھا اہل حدیث کا جلسہ, یہ اہل قیاس ہے. اس لیے میں ہر سنی بھائی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ کل ہر آدمی جا کے ان کو ملے, یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس السلام علیکم. وہ بڑے پریشان تھی تو مصیبت پورے علاقے میں اہل قیاس, اہل قیاس ہوئے. اب دوسرے بھائی صاحب کھڑے ہوئے, دیکھا کوئی قیاس نہیں, دیس ہے دیس 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 ہے. اللہ کے نبی پاک نے فرمایا جو جانور دال سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ دال سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس لیے حلال ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے حدیث پاک سنی, میں نے کہا حدیث پاک سننے کا بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ فرمائے کہ جو آپ نے گدا رکھا ہوا ہے یہ ڈال سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے, اور یہ حلال ہے یا حرام اس حدیث کے مطابق. کہتا ہے ہاں ہاں بخاری میں لکھا ہے کہ جنگلی گدا حلال ہے, جنگلی گدا. میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ, میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو یہ گدے حلال کر رہا ہے. کہتا تو بڑا دھوکے باز ہے, میں جنگلی گدا حلال کر رہا ہوں, گھر والا نہیں حلال کر رہا. جیسے گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا, آخر وجہ کیا؟ اتنے میں دوسرا ہنستا ہنستا آ گیا لڑکا جو بھیجا ہوا تھا, اس کو بھی ادھر اتار دیا ہے کہ پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو کیا گیا تھا گھوڑا حلال ہے. اس سارے علاقے میں لوگوں نے ہمارا نام ڈال رکھا گھوڑا گروپ والے, وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے, وہ آ گیا گھوڑا گروپ والے. ایک دفعہ تو نے گدا حلال کر دیا, ہر سال جلسے میں کوئی نئی مصیبت ڈال کے جاتا تھا. اب پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث نہیں, قیاس ہے, اور قیاس یہ ہے, علت یہ ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہوں, کور یا سم پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, چرے ہوئے ہوں وہ حلال ہے. چونکہ بھینس کے کور چرے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے. میرے خیال میں اگر بات قیاس کی ہے تو پھر قیاس والوں کے لیے چھوڑ دو, جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک ہے, پھر ہم کوئی تحدید سے پوچھ لیں گے. آپ نے جو علت بیان فرمائی اگر یہ صحیح ہے تو ویسے ساری ہماری مدد سے بھیج دو, اور خود خنزیر بھی لے آؤ دودھ پینے کے لیے, کیونکہ اس کے بھی کھور چرے ہوئے ہوتے. اب جب میں نے یہ کہا تو بات جناب جلسہ ان کا ختم ہو گیا, تو تیسرا بھی آ گیا, کہتا ہے جلسہ ختم ہو گیا جی, اور وہ گاڑیاں دے رہے ہیں آپ کو. میں نے گاڑیاں کیوں دے رہے ہیں؟ پھر میں نے اپنی بس میں تقریر شروع کر دی کہ ایسے موقع پر فقہا کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ فقہا کتنا بڑا کام کر کے گئے. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا دین کامل, کا وہ کوئی کر پھر کے قدر ہو, لیکن آپ کو کامل مسائل فقہ میں ملے. قرآن پاک میں گائے اونٹ گائے بھیڑ بکری کا ذکر آتا ہے, احادیث میں کچھ ہے, لیکن کلیہ قاعدہ جو ہے وہ فقہا نے نکالا کہ جو جانور جگالی کرتا ہے وہ حلال ہے, وہ جو جگالی نہیں کرتا وہ حرام ہے. اب دنیا میں کس دوسرے ملکوں میں کئی ایسے جانور ہیں ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے, دنیا بھر کے جانوروں کا حکم اس قاعدے میں آ گیا, اس کو کہتے ہیں تفقہ. اب کوئی آپ چیتا حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا, لومڑی حلال ہے حرام ہے, جی بھینس حلال ہے جگالی کرتی, تو اس کو کہتے ہیں فقہ کہ کتاب و سنت سے پہلے ایک قاعدہ نکال لیں. اس قاعدے میں جیسے حساب کا قاعدہ 981 ہے, قیامت تک جتنے سوال اس قاعدے میں تنک ہے سارے اس قاعدے میں آ گئے. قیامت تک جتنے بھی 9 کے 9 سے ضرب دینے والے سوال ہوں گے وہ سارے اس قاعدے میں آ چکے ہیں. اسی طرح جس طرح حساب کے قاعدے میں قیامت تک پیش آنے والے سوالات آ چکے ہیں, وہی پھر ایسا قاعدہ تلاش کرتا ہے قیامت تک جو مسائل پیش آئے گی اس قاعدے سے متعلق وہ سارے اس قاعدے میں آ جاتے. اس لیے میرے خواب بوئی تھید کے پاس جاتے ہیں اور بوئی تھید ہمیں سمجھا دیتا ہے. تو اس لیے ہم انہیں یہ نہیں کہتے قرآن چھوڑ دو، کہتے ہیں حدیث چھوڑ دو، کہتے وہ ہمیں کہتے ہیں اجماع چھوڑ دو. اب سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم اجماع سے لیتے تھے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دو گے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. سوال کرنے کا حق ہمارا ہے کہ جو مسائل ہم مجھے سے لیتے تھے قیاس سے وہ ہمیں قرآن دی سے دکھا دیا، مجھے ان کو جوڑ دیں. اس لیے انہیں تو ہم پر سوال کرنے کا سرے سے کوئی حق ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ان سے کوئی چیز چھڑوا نہیں رہے کہ ان کو کوئی ضرورت پڑے جو اس سے پوری کرتے تھے قرآن سے، اب ہم چھڑوا رہے ہیں کہ ضرورت سننے سے پوری ہم چھڑوا رہے ہیں، وہ ہم سے چھڑواتے ہیں. اس لیے ہم میں نہیں بیار تھا گیا تو چھ بابی شابان آ گئے، کتابوں کی گھڑیاں بندی مناظرہ ہوگا جی، تو بہت اچھا ہو جائے گا. جب میں لکھا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا، کیوں کہ تو تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. جس کا کسی حدیث میں آ گیا کہ ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں، تو مجھے دکھا دو پھر میں بوری صاحب کی مدد کروں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں، مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا. مناظرہ کس بات پر کرنا ہے؟ تقلید پر، تقلید پر. تقلید عربی کا لفظ ہے، یہ بیچارے سارے پنجابی بیٹھے، تو اس کا مطلب سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ بری چیز ہے باقی اچھی چیز. تقلید کہتے ہیں دین کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے، ساتھ قرآن کی آیت کوئی نہ پڑھے دلیل دے، یا اللہ کے نبی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑھے، بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی تھے یا امتی تھے؟ امتی تھے. انہوں نے جب ایک اذان زائد کی اعلان کیا کہ بھی ایک اذان پہلے بھی کہا کرو جمعے کی، وہ کی تھی بخاری میں ہے کہ یہ ہے، میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی لوگوں کو؟ کہ اس آیت میں اس اذان کا حکم ہے. کون سی حدیث سنائی تھی؟ کہ کوئی نہیں سنائی تھی. میں نے کہا سب صحابہ نے مان لیا؟ مان لیا. میں نے کہا یہ حضرت عثمان کی تقریر شخصی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب آپ کے ہاں تو تقریر شرک ہے نا، تو حضرت عثمان یہ سارے صحابہ مشرک بنے یا نہ بنے؟ مشرک تو میں نہیں کہتا، غلطی کی سب نے. تو ان میں سے ان کے دو آدمی کھڑے ہو گئے، ایک کا نام اصغر تھا ایک کا نام انور. اس نے بھائی صاحب سے کہا بھائی صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام غلطی کرنے میں وہ گالیاں دیتے ہیں، اب صحابہ کرم گالیاں دلوا دی ہم سے، اب کہتے ہیں سارے صحابہ نے غلطی کی. کوئی چیز ہمارے پلے بھی رہنے دے نا، ہمارے ساتھ بھی ہو. امام تو چھوڑ دیا آپ کے کہنے سے، اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دیں غلطی کرتے ہو. میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. داسکر صاحب آپ نماز پڑھے زور کی بھی ہاں، آپ نے رکوع میں جو تسبیح پڑی تھی وہ آہستہ پڑی تھی اونچی آواز سے؟ جی آہستہ آواز سے. نکل رہا حدیث سنا یا قرآن کی آیت کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے رکوع کی تسبیح؟ جی مجھے تو پتا نہیں. تو میرے صاحب پھر کس کی تقلید میں تو نے پڑھی؟ صرف بوری صاحب نے بتایا. بوری صاحب یہ ایک آپ کا مقلد بیٹھا ہے، یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گھر ہے اس کو مشرک بنانے والے، کیونکہ آپ نے مسئلہ بتایا کوئی آیت حدیث بتائی نہیں، تو آپ تو بڑے مشرک گھر ہیں نا. تو میں نے اس سے کہا اصغر صاحب یہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید. ہاں جی. میں نے کہا وہ آپ کے ہاں ہے، کیونکہ جیسے تو اندھا ہے نا اس طرح یہ مولوی اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں دلیل کا. اندھی دلیل ہے کہ اندھا اندھا کے پیچھے لگ جائے، اس کو اندھی دلیل کہتے ہیں. ہم جس امام کی کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ اندھا نہیں، وہ آنکھوں والا ہے، عارف بصیر ہے. اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تو اندھا مقلد ہے، تو بھی اندھا ہے، یہ بھی اندھا ہے، اس کو حدیث آدھی تو دیا تھی. اوکے مولوی صاحب حدیث سناؤ، تحقیق کریں گے، تحقیق کریں گے. دیکھا آج تک تحقیق نہیں کی نا، آج تک تو تم یہ وہاں جو پڑھے شرک ہو رہا ہے نا، تقریر شرک آپ کی. تو میں نے کہا یہ بھی کہو کہ ہم کل سے پچھلی ساری نمازیں بھی قضا کریں تحقیق جب ہو جائے گی کہ بوڑھے آدمی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے میرے خیال جب تحقیق کرنی ہے تو نماز کے جو زور مسئلے پیش آتے ہیں یہاں یہ بھی سمجھو ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں حدیث پوچھتے ہیں وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا آپ کہہ دیں ہمارا عمل ہی ہم حدیث نہیں پوچھیں گے یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں یہ وہ مسئلے پوچھتے جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا فقہ میں ہر مسئلہ یاد رکھو عمل کے لیے نہیں ہوتا بعض مسئلے صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا اس سے پہلے سنت ہے اب انہوں نے یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں پھر وہ کچھ فرضی مسئلے لکھتے ہیں کہ اگر جہر میں غوطہ لگا لیا بسم اللہ نہیں پڑھی نیت نہیں کی تو وضو ہو جائے گا یعنی ہوگا تو خلاف سنت لیکن وضو ہو جائے گا سنت ادا نہیں ہوئی اب یہ مسائل جو لکھیں گے وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کے رہ جانے سے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی تو جس طرح مسلمان ہر مسلمان پورا کامل نہیں ہوتا کوئی گناہ گار بھی تو ہوتا ہے نا وضو بھی پورا کامل ہوا ہے فرض سنتیں ساری ادا ہو نفل بھی لیکن اگر نفل رہ جائے تو وضو ہو جائے گا اس نفل کا ثواب نہیں ملا سنت رہ جائے وضو ہو جائے گا سنت کا ثواب اب جس طرح قرآن میں آیا کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اب قرآن نے بھی ایک فرضی مسئلہ بیان کیا تاکہ بات توحید کی سمجھائی جا سکے اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرتا حالانکہ خدا کا بیٹا ہونا محالات میں سے تو کچھ مسائل فرضی ہوتے ہیں صرف مسئلہ سمجھو عملی ہوتے ہی نہیں چلے وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے بسم اللہ نہ پڑھو تو وضو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو قاعدوں سے پتہ چلے بسم اللہ سنت ہے فرض ہم ان سے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جس پر ان کا عمل ہے انہیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب مسئلہ پوچھے تو پوچھ لیں کہ تمہارا عمل ہے یا نہیں اور یہ بھی پوچھے کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا پہلے ہم سے پوچھ لیں اگر ہم کہیں قرآن سے لیا پھر ہم سے قرآن کیا پوچھے اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے سنت سے لیا پھر ہم سے سنت پوچھے اگر ہم کہیں یہ مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا ہے پھر ہم سے اجماع پوچھے اگر ہم کہیں ہم نے یہ مسئلہ بوئی چھت کے قیاس سے لیا پھر ہم سے قیاس پوچھے جو ہمارا دعویٰ اس کے مطابق نہیں پوچھے ان کا چونکہ دعویٰ ہے صرف قرآن دیس ہم مسئلہ وہی پوچھیں گے جن پر ان کا عمل ہے تو میں نے پوچھا کہ امام اونچی جو آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقدی آہستہ یہ ہمارے حدیث میں قرآن حدیث میں دکھا دیں میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آخری عطا ہی آخری کہ پڑھتے ہیں ان کا آہستہ یا اونچی کہتے ہیں پڑھتے آہستہ ہیں حدیث ابھی آہستہ کی آتی تو اونچی کی آتی ہے وہ نہ پوچھے میں نے کہا آپ کا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے مقدی آہستہ کہتا ہے یہ فرق کسی حدیث میں ہے تحقیق کریں گے کہتے چھ مسئلے میں نے دے دی وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ان میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کہہ دیں ہم کر دیتے کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دینا اللہ کو جا کر جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کا حساب دینا تو آج ہمارے سامنے دے رہے پہلے اب وہ چلے گا تحقیق کرتے صبح میں نے 10 بجے انہوں نے آنا تھا میں نے 9 بجے فون کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جی چار کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں چار کاریں پوری رات کراچی جامع مبکر میں کوئی مولوی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے پیر جھڈے میں کوئی نہیں سویا حدیثیں تلاش ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا حدیث کے لیے کہتا آپ تو بالکل ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے مل سکتے اس سے دھرم آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا میں نے 6 حدیثیں پوچھی ہے نا 6 آپ اس سے قسطیں کر لیں ایک حدیث بھی بنی نہ ایک آج سنانے میں چلا جاؤں اگلے بھی دے آ کر ایک حدیث پر سوچ لوں گا اتنی آسان قسطیں دے رکھا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا نہیں آئے انتظار کر کے ہم 4 بجے ان کے یہاں چلے 20-25 ماری بیٹھے شور مچا دیا حدیث نہ پوچھنا حدیث نہ پوچھنا, حدیث نہ پوچھنا. آپ کیا مانتے ہیں وہ پوچھ لیں گے, اگر آپ وید مانتے ہیں وہ پوچھ لیتے, جو مانتے ہیں آپ وہ پوچھ لیں گے. کل تو نے ہمیں بڑا دلیل کیا, ہم نے بالکل فکا نہیں مان دی. میں خود آگے چھوڑنے کے لیے فکا, میں تو چل کے آگے تمہارے پاس کہ میں نے فکا چھوڑ دے رہی ہے, لیکن چھڑواری آپ نے ہے. کیونکہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے قرآن حدیث میں صاف نہیں ملتے, میری وہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں, میں فقہ چھوڑ دوں گا. مجھ سے اسٹام پر لفالی میں فقہ چھوڑنے آیا ہوں. جی اور سے وہ تو یہی ہے, تو چار سو سوال چھپے ہوئے کہ جو بھی آپ سے پوچھے وہ آپ کو آخری کیا بتا دوں آخر میں. تو ہاں جی فقہ چھوڑ دیں گے, میں نے کہا میں نے خود چھوڑ دیں گے. اب میں تو دھرم اور وہ کھڑے ہم فقہ نہیں مانتے, بالکل نہ مانو مجھ سے بھی چھڑوا لو. آج ایک دو گھر کھڑا ہو گیا, ہم فقہ نہیں مانتے, بالکل نہ مانو میں خود چھوڑ دیں گے, لیکن چھڑوا لو مجھ سے. اگر آپ نے چھڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہہ دوں گا یادہ میں بنتے کرتا تھا فقہ چھڑوا لے چھوڑاتے نہیں, کیا کروں. یہ فقہ لیے کرتے ہیں, فقہ میں لکھا ہے امام اس کو گراؤ جس کی بیوی کو اصول کو, یہ فقہ دی ہے. پھر کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے, بس یہ فقہ ہے. ہم ایسی فقہ نہیں مانتے, میں تو خود چھوڑ دیا, کوئی چھڑا لو مجھ سے. اب میں دھرم ہو رہا ہوں, گھر میں چار پانچ کھڑے ہو گئے, اب نہیں مانتے یہ فقہ. میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے, نہ زبان سے نہ دل سے. تو میں جس کی بیوی خوش ہوتا میرے پاس بھیج دو, کیونکہ میری فقہ کا مسئلہ ہے نا. تو اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدسورت ہو, تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فقہ کا بن کر جا رہا ہے. اب وہ چاروں بیٹھ گئے, پھر سب بس ہے, وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بات سور تھوڑی ہے امام کی. وہ جو انور تھا نا, وہ کہنے لگا وہ 10 سال سعودیہ میں رہ کے تھا, خود عربی نہیں پڑھتا, لیکن اب عربی کی شرط مجھے تھی. میں نے کہا آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی, روز ہمیں یہ بتاتے ہیں. میں نے وہیں سے شامی اٹھائی دے دی, اس میں یہ پڑھ لو کیا لکھا. پڑھ کے کہنے لگا اپنے بھائیوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ, مسئلہ تو صحیح لکھا ہے. بس انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اگر امام جتنا نیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب زیادہ ہوگا, اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت خوبصورت ہوگی تو عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف, اور یہ نیک بیوی اس کی بردگار ہوگی نیکی میں. تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقدمی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے. تو یہ تو جو یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہیں, عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے, اس کے تعلقات آپ سے, تو تم تو جھوٹ بولتے. تو اب دیکھیے فقہ سوال آپ نے کیسے کرنے, مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں بڑے جوش میں, لیکن کرنے انہوں نے نہیں ہے بالکل. یاد رکھے اور اسے نماز سیکھنی سب سے اہم فرض یہی ہے نا, اور تین باتیں ہر جگہ پوچھ رہی ہے. ہم تو بالکل لکھ کر دیتے ہیں اسٹامپ پر لکھوا لے ہم سے کہ خود ساختہ اہل حدیثوں کی خود ساختہ جعلی نماز نہ کہیں قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. خود ساختہ ہے چونکہ خود ساختہ جعلی نماز نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. اب لفظ یاد کر دیں, نماز کے مکمل احکام فرض کتنے ہیں, واجب کتنے ہیں, سنتیں کتنی ہیں, ہر حکم کی تعریف, احکام ہر حکم کی تعریف, ہر احکام کی تعداد کہ فرض ہے کتنے کالے, یہ بھی حدیث ہونی ملتے نا. پھر ان کی ترتیب کہ پہلے کون سی سنت آ کر دیے بعد میں کون سی سنت ہے. تو چار لفظ میں نے آپ کو بتایا, آکام ہر حکم کی تعریف، تعداد، ان میں ترتیب اور ہر ایک کی بھول کا حکم، کہ فرض بھول جائے تو کیا کرنا ہے، شرط بھول جائے تو کیا کرنا ہے، واجب بھول جائے تو کیا کرنا ہے. بس یہ ہے آپ پکے بڑے بڑے مناظرے الحمدللہ. بس تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر رکھ لیں کہ جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. وہ کہتے ہیں فرض ہے تو ہمیں دکھا دے قرآن بھی، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ فرض ہے. چنانچہ ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی بتا رہا تھا، اس نے بڑی کو کیسے سنی تھی جب مجھے تنگ کر دینے کے بعد بیٹھ کے نماز سیکھ رہے تبلیغی جماعت والا. میں نے کہا جی تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرد کہاں سے صاحب تھے؟ چار بار بھی بیٹھے تھے قرآن سے. فرض اللہ کا ہوتا ہے قرآن سے. یہ ترجمہ والا قرآن لے آیا دکھا دیجیے لکھا تکبیر تحریمہ فرض ہے، پھر بس رب مجھے سمجھ آ جائے. اب وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگا، جیسے بھائی صاحب قرآن کو ہاتھ لگا سے آدمی کہاوت تھوڑی ہو جاتا، پھر لگا لے آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی کو یہ کہنا تیری دماغ جو کہ آسان ہے لے کر ثابت کرنا دماغ بڑا مشکل ہے. دوسرا مریض سے لڑ پڑا، تو نے کیوں فرض کہا ہے؟ اسے کہا تو کیا کہتا ہے؟ سنت ہے یہ تکبیر تحریمہ. سنت کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے. کہ یہ سیاسی ترقی ترجمے والے ذرا نکالے جسے لکھو تکبیر تحریمہ سنت. تیسرا اسے لڑ پڑا، تو نے سنت کیوں کہا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ لڑو نا، مجھے نماز سکھا دو. یہ فرض واجب سنت کو کہا کی خرافات ہے. ہم نہیں مانتے کوئی چیز فرض ہوتی ہے سنت ہوتی ہے. چوتھے نے بھی تائید کر دی، یہ بے دین لوگ کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے واجب ہے، کوئی قرآن دیتے نہیں. اس نے کوئی میری کیسٹ سنی تھی، اس نے بخاری شریف نکالی ترجمے والی دسائی شریف کہ دو بے دین، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بخاری لکھتا ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، باب ایجاب التکبیر ترجمہ لکھا تھا تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا، ترجمہ بھی عربی کلدو کا تھا. تو ایک تو بے دیر یہ ہے آپ کہتے ہیں جو بے دیر فرض کہتے ہیں، یہ دسائی ہے باب فرض تکبیر. ایک بے دیر یہ ہے، آپ لکھ دیں یہ دونوں بے دیر ہیں، پھر میں اور بے دیر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے ہیں. ساتھ اس نے پوچھا کہ ایک مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ بخاری اور دسائی نے جو حکم لکھا ہے فرض، یہ حدیث میں ہے تو دکھا دیں. حدیث میں ہے تو، اور اگر انہوں نے اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ کر دے کہ بخاری اہل رائے تھا اہل حدیث نہیں تھا، دسائی اہل رائے تھا اہل حدیث ہے. اب وہ بڑے پھنسے، مناظرہ ہوگا، مناظرہ کسی مولوی سے کہنا میں تو نماز سیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے نماز میں مناظرے میں سکھائی تھی، کتنے صحابہ کو مناظرے میں نماز سکھائی تھی؟ مجھے کبھی کو اسی کھاتے میں رکھ لو، مجھے تو بغیر مناظرے سکھا. فاتحہ پر مناظرہ ہوگا تو بڑی صاحب فاتحہ کھا جائے. یہاں تو تکبیر تحریمہ پر ہی آپ کی نماز کا جھٹکا ہو رہا ہے، جھٹکا سمجھتے ہیں نا، وہ ہندو بغیر اللہ کے مارتے نہیں جانور. کہتے آپ کی تکبیر تحریمہ ہی صاف نہیں ہو رہی، آپ تو نماز کا جھٹکا کرتے ہیں، جھٹکے والی نماز ہے آپ کی. کہ اچھا یہ لکھ رہے تھے تحقیق کریں گے، بہت اچھا. تو پہلا سوال یہ کہ تکبیر تحریمہ کیا حکم پوچھا نا، پھر اچھا فرض کی تعریف، یا آپ فرض کی تعریف بتائیں، یہ سنت کی بتائیں، یہ کیا میں تقریب بتا سکتے جب تک سیکھا اور رسول سیکھا کو نہ بنے. دو تین چودھری مجھے ملے کہ وہ کہتے ہیں نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، میں کون کہتے ہیں؟ اہل حدیث. میں نے کہا اللہ کے بندو، ان کو سنت کی تعریف نہیں آتی، ان کو کیا پتا سنت کے مطابق نماز کون لی. کہتے جی مانی صاحب اتنی جاتی نہیں کر لیں. والی صاحب آ گئے، والی صدیق ہے کا نام، یہ کا محمد علی تھا. میرے خیال سنت کی تعریف کریں، ہم لکھا نہیں کرتے، برا ہے. اب وہ چوہدری نے کہا ہاں بھائی لکھو، یہ تو والی صاحب نے کہا تمہیں سنت کی تعریف آتی نہیں تو لکھو. کیونکہ سنت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو. لکھ دی، دستخط کر دو. دشت اب نہیں کرتے، کیوں؟ اسی حدیث میں بنا ہے دشت کرتے، اللہ کے نبی دشت کرتے، زور لگاتے تھے. دیکھیے چوری صاحب یہ ان کو پتا ہے ہم نے غلط لکھا ہے, جہاں کرو گے دہشت گرد کر دیں. اب انہیں کیا پتا کہ ہم امیر کے سامنے بیٹھے ہوئے داؤ نہیں پتا کہ امیر ہوں. دیکھا یہ تعریف آپ نے, آپ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول, فرمانے خدا فرمانے رسول. اگر تو یہ تعریف قرآن سے لی ہے تو قرآن کی آیت نیچے لکھ دو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ سنت کہنا اللہ کے نبی کے حکم کو, میرے نبی کے حکم کو. قرآن میں نہیں ہے, میرے حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا کہ سنت کہنا میرے حکم کو جس کا میں حکم دوں. حدیث میں بھی نہیں ہے, میں نے کہا پھر یہ کہاں سے لی آپ نے؟ اور پھر اونچی عابر کا حکم ہے کہیں؟ جب میں نے پوچھا اونچی عابر کا حکم ہے, پھاڑ دیا, وہ لکھا ہوا تاریخ پھاڑ دی. چوہری صاحب یہ کیا ہوا, غلط لکھی گئی تھی. میں چوہری صاحب اب بات سمجھ میں آئی نا, ان کو تاریخ نہیں آتی, میں لکھتا ہوں پھر. لکھو جو کام حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو خود وہ سنت ہے. میرے ساتھ چوری کی ہے ابن حمام سے, لیکن پھر بھی پورے نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ قرآن سے نہیں ہے تو قرآن کی آیت کا ہمارا دیکھو, سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس طرح کر لی ان سے. حدیث سے لی ہے تو حدیث کا ہمارا لکھو, قرآن بھی اس وچ کوئی نہیں, قرآن بھی اس وچ کوئی نہیں. تو میں نے کہا پھر چوری صاحب, میں نے کہا آپ کے یہاں یہ اذان اقامت ہوتی ہے اذان دوبارہ سے پہلے کہ ہاں, اس نے تحریک سنت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی نے خود ہمیشہ کیا. اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ بھی زندگی میں خود اذان نہیں کہی, خود اقامت نہیں کہی. اسے لکھوا لو کہ آج کے بعد وہ اذان اقامت نہیں کریں گے, وہ پھاڑ دیا لکھا لو, وہ پھاڑ دیا. پھر میں نے کہا دیکھو یہ حدیث نہیں بنا دس کے, میں بتاتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم سنت ہو. میرے صاحب بخاری شریف میں ان کو حدیث یاد ہے, حضرت نے فرمایا کہ مغرب سے قبل دو رکعت پڑھو, پھر فرمایا لمن شاء کراہیت نیت تک ذہن ناس و سننا. اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں لیکن اس کو سنت بنانے کو مکروہ فرما رہے ہیں. میرے کہا میرے صاحب حدیث ہے یا نہیں؟ تو ہم نے جو تعریف کی سنت کی نبی کے حکم کے حدیث کے خلاف ہے. پھر میں نے کہا تم نے جو کہا عمل ابو داؤد مسجد کے حضرت جوتے پہن کر جماعت کرا رہے تھے, آپ نے جوتے اتاری صاحب نے اتار دیے, تم نے کیوں اتارے؟ حضرت صاحبہ سے پوچھا, وہ تو جبریل نے بتایا تھا کہ جوتا نہ پا کے میں نے اتار دیا, ہم نے آپ کو دیکھ کر اتار دیے. میں نے کہا حضرت بنا کے کیوں کیا تم نے یہ کام؟ سنت کی تعریف کرو صحیح تو بھی آتی ہے, اٹھ کے چلے گا یہ ہمیں نہیں آتی. ان کا چوری صاحب اب پتا چلا مجھے ان لوگوں پر حیرانی, لوگ آپ پر حیرانی ہے کہ جو سنت کی تعریف نہیں جانتے ان کی نماز سنت کے مطابق, اور جو ایک ایک سنت آپ کو بتا سکتے ان کی نماز سنت کے خلاف. کس بات کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہم دیکھ رہے تحقیق کریں گے, اسے نا فرض کی تعریف بتاؤ سنت کی. اچھا جی میں آپ کو پتا دکاندار ہوں, میں فرض جماعت سے مقدی بن کر پڑھتا ہوں اور سنت سے نفر اکیلا پڑھتا ہوں, تو مقدی اور اکیلا آدمی تکبیر تحریمہ اس کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے اونچی آواز سے؟ آہستہ کہنا سنت ہے, ہاں جی یہ دکھا دیں کسی حدیث میں کہ مقدی کے لیے تکبیر تحریمہ آہستہ کہنا سنت ہے, یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اکیلے کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے, یہ دکھا دیں جی. ہاں یہ بھی حدیث میں نہیں ہے, تحقیق کریں گے. تحقیق ہے کریں گے. تیسرا مسئلہ بھول کا ہے کہ اگر میں بھول کر اللہ اکبر جائے سبحان اللہ منہ سے نکل جائے نماز شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ آخر میں انسان بھول جاتا ہوں, اس جگہ ہو جائے گی, دکھا دو قرآن تیس میں. کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ نہیں ہوگی, آپ یہ دکھا دے قرآن تیس میں نہیں ہوگی, مناظرہ ہوگا. اللہ کے بتو نماز سیکھنی ہے مناظرہ تو میں نے کہا نہیں مولوی سے کرنا کسی سے جا کر. آخر وہ چاروں گاڑیاں دوڑ کے چلے گئے, کہنے کہ یہ ساری شرارتیں تجھے ابھی نہیں سکھائی ہے, کیونکہ تم خود تکبیر تحریمہ نہیں کہتے, وہ تو عمل وہ پوچھتا ہے جو تم کرتے ہو, تم اس کی حدیث لیا. تو اب یہ ساری نماز سیکھ رہی ہے گر سے, جس دن وہ نماز سکھا دی آپ بالکل غیر مکلف ہو جائیں, کھلی چھوٹی. لیکن آپ یقین جانے یہی شمشاد جس کے سوالات سنا پاتے ہیں، یہی سوالات اس پر میرے قرض ہیں، تین مناظروں میں سامنے آیا اور آج تک ان سوالات کا جواب نہیں دے سکا. اس لیے پھر انہوں نے طریقہ رکھا ہوا کہ جہاں میری تقریر ہو رہی ہو نا، پہلے خود سوال مارنے شروع کرتے تاکہ اپنے جواب میں لگ جائے، ہم سے سوال نہ پوچھے. یہاں بھی دیکھو پہلے نمبر فقہ کا ہے حدیث کا، کیوں جی ان سے پوچھے نا، حدیث کا نا، حدیث کا ہے نا، تو پہلے حدیث سے جواب وہ دیں گے، جو نہ دے سکتے پھر ہم دیں گے. بات سیدھی ہے، یا وہ لکھ دیں. اب سوال دونوں ہو گئے نا، کون پہلے جواب دے، اس کا میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ پہلے جواب کون دے گا. اگر وہ لکھ دے کہ فقہ حدیث سے پہلے ہے تو پھر ہمارے ذمہ جواب ہوگا، اور اگر ساری دنیا مانتی ہے قرآن دیس فقہ سے پہلے ہے تو پھر پہلے جواب وہ دے دے. جب وہ جواب نہ دے سکے لکھ کر دے دے کہ ہمیں جواب قرآن دیس میں نہیں ملا، پھر ہم فقہ سے جواب دے. تو اس لیے یہ جو جوابات سوالات تقسیم کرتے ہیں، پہلے یہ کر کہا کرتے تھے، یہ ایسا طریقہ ہے. واقعی بحث پر آپ کو مثال دی کہ سانلہ جھیرن کا بہت بڑا آدمی تھا، فیصلہ باد دھوبی گاڑ میں تقریر تھی، ہم نے سوال لے کر بھیجا، محمد رمضان قاتم مولوی صاحب ہیں وہ لے کر گئے تھے کہ وتر میں جو آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھتے ہیں پھر منہ پر پھیر کر رکوع جاتے ہیں، اس کی حدیث سنا. اس نے کہا حدیث ہے کہاں؟ مشکات کتاب البیوع میں، مشکات کتاب البیوع میں، کہ بخاری میں، کہ بخاری میں تو پتا نہیں. اب وہاں ان کو بڑا آدمی تھا، ان کے شیخ الحدیث بھی بیٹھے اسٹیج پر، شیخ الحدیث رمضان نے کہا کہ مولوی صاحب آپ یہی چاہتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں، سان اللہ ظہیر کے جس نے دین کو ایسا تجارت بنایا ہے کہ سوائے کتاب البیوع کے اس کو کوئی باب دین کا یاد ہی نہیں ہے. وہ بڑے شرمندے ہوئے. ہاں علامہ صاحب بس بھی آدمی نہیں، سیاسی آدمی ہے. کہ بھائی صاحب یہ تو عیسائی پادریوں کو پتا ہے کہ نماز کا مسئلہ بیو میں نہیں ہوتا اور نماز کے باب میں ہوتا ہے، آپ کا یہ علامہ نہیں جانتا. علامہ نے تقریر بند کر دی، غصے ہو چلا گیا. تو دیکھو نا، ایک سوال ایسا ہے، اگلے دن یہ چلے گا شاہ الحدیث کے پاس کہ حضرت وہ تو نہیں بتا کے آپ بتائیں. ہاں حدیث تو ہے سننے کو، بیکی میں چابی نہیں ہے. اس نے 100 روپیہ کا نوٹ دیا کہ تالا اور لے لے توڑ لے، ہمیں تو بچنا چاہیے حدیث کے لیے، 100 روپیہ کوئی بات نہیں ہے. کہنے لگے کہ آپ جو پیچھے لگ گئے ہمارے، آپ کو یقین ہے حدیث نے؟ کس نے بتایا تھا سوال؟ یہ امین نے. کہنے لگے اس نے بتایا تھا، پھر سوال مضبوط ہوگا، وہ کچی بات نہیں بتاتا. کہتا کام خراب ہی ہوگا، پھر ہمیں پتہ نہیں، پھر کوئی گناہ نہیں کہتے حدیث سنائے گا، ہمیں نہیں آتی. خون کے ساتھ سوت پاتے کا تعویذ فقہ میں کوئی جائز لکھا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہوئی بھائی؟ کس مسئلے پر آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ آپ کے یہاں فاتحہ قرآن نہیں، پہلی بات. آپ کے یہاں خون پاک ہے، پاک چیز سے قرآن لکھنا کہاں بنا ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ پاک چیز سے فاتحہ نہ لکھو؟ آپ کو کیا تکلیف ہے اس بات جی؟ خون سے فاتحہ لکھنا، لکھا ہے تو آپ کے یہاں تو بری بھی پاک ہے، بری سے لکھنا بھی جائز ہے. یا کوئی حدیث لکھو کہ پاک چیز سے قرآن لکھنا جائز نہیں، فلاں حدیث میں ہے. آپ کے یہاں تو گائے بھینس کا پیشاب بھی پاک، اس سے لکھ لو. آپ کو کیا تکلیف ہے اس مسئلے میں؟ تکلیف تو ان ہرسیوں کو ہوگی جب سنیں گے بےچارے کہ ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے غلاف میں قرآن ہو اس کو بھی ہاتھ نہ لگاؤ، یہی آپ کا عمل ہے نا. یہ کیا لکھ دیا؟ یہاں قرآن کا اتنا احترام ہے کہ قرآن غلاف میں بند ہے اور وضو نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کیا لکھ دیا؟ پریشان تو یہ لوگ ہیں نا بےچارے. وہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن پاک کے حرف پر ہاتھ نہ لگاؤ، بے وضو. اب یہ کیا لکھ دیا؟ تو پریشان تو ان کے لیے ہے نا. تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے وہ حالت اضطرار کا ہے. اب قرآن میں خنزیر کھانا جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے؟ ڈھالتے اضرار میں، یاد ہے نا؟ تو وہاں جو مسئلہ لکھا ہے، میں ایک گاؤں میں تھا تو یہ بولی اللہ بخش جو دیا گیا بکل ہوا ہے برقی کاشم بلدھان والا، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ خون سے قرآن لکھنا جائز ہے. میرے پاس کتاب میں تقریر بن گیا ہوا تھا، میں نے کہا اگر اسی طرح لکھا ہو تو میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط ہے، میں لکھ دوں گا مسئلہ غلط. نہیں تو لکھ کے دے، ساری فکر بھی غلط ہے، یہ تو اصول نہیں ہے. اب میں کہوں کہ فرعون جھوٹا خدا آتا تو کوئی کہے سچے کو بھی چھوڑ دو، میں کوئی مرزا جھوٹا بھی تو کہے سچے کو بھی چھوڑ دو، سچ جھوٹ کا امتیاز تو ہوتا ہے نا. جو مسئلہ غلط ہوگا میں چھوڑ دوں گا، اس میں سے لکھوا لو، کوئی بات نہیں. اب وہ یہ سمجھا کہ یہ جو اس نے بات کی اس کو پتا نہیں ہے، شامی کھول کے کھڑا ہو گیا کہ پڑھنے لگا. میں بھائی صاحب دوست جس طرح اوپر باب پڑھو، باب التداوی بن محرم، جسے قرآن کی آیت انما حرم سے شروع ہوتی، یہاں حرام کے لفظ سے مسئلہ شروع ہوا ہے. یہاں لکھا ہے کہ عمر سے قرآن لکھنا ایسا ہی حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، ایسا ہی حرام ہے جیسے مردار حرام ہے. خرجی خرید یہاں لکھا ہے، بالکل یہی لکھا، لاؤ میں نے یہ لفظ دکھا دوں. اب کتاب بند کر دی، اس میں نہیں لکھا، کالی خاں میں لکھا ہے، کالی خاں میں لکھا، دیکھا کالی خاں دکھا لاؤ. وہ مجھے لانا یاد نہیں رہا، اس کا شگے دکھا کر دیجیے ہے کالی خاں، گاڑی دی بدماش، میں جان چھڑا رہا ہوں. اس کا جواب میرے تجلیات صفدر میں عظمت قرآن کے نام سے پوری تفصیل سے میں نے لکھا ہوا. دیکھو اس میں ان میں اور ہم میں مسئلے میں وہی فرق ہے جو سکھوں میں اور ہم مسلمانوں میں خنزیر کے بارے میں فرق ہے. ان کے یہاں خنزیر بلا اطرار جائز نہ کھا رہے، ان کے یہاں تو بلا اطرار لکھنا جائز ہے. ان کے یہاں پیشاب بھی پاک ہے، مری بھی پاک ہے اور خون بھی، تو جیسے سکھ بلا اطرار خنزیر کھاتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو اضطرار کا مسئلہ ہے. اور اس کے جب شرطیں ہوں گی کہ جب تک دو ایسے حکیم جو دیندار ہیں وہ نہ کہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس کا علاج، تو وہاں یہ بھی آگے لکھا ہے شامی نے اور عالمگیری نے کہ یہاں گنجائش فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ نہ کیا جائے، کیونکہ اب تو وقت ہو گیا نا مغرب کا. میں نے وہاں پوری تفصیل لکھی ہے کہ دفعہ زر کے تین ہمارے یہاں درجے ہیں، یقینی زنی وہمی. یقینی میں یہ ہے کہ ضرور وہ کام کرو، اگر مر رہا ہے بھوکا تو خنزیر کا گوشت روبوٹ یا کھا لے تاکہ جان بچ جائے. دوا کے طور پر ہے تو فتویٰ جواد پر ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ بچے حرام سے. لیکن یہ تعویذ دم چونکہ وہمی کے درجے میں ہے، اس لیے یہاں فتویٰ یہی کہ اس سے بچنا چاہیے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ماں یا بیٹی کے ساتھ تو حد زنا نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہاں لکھا ہوا پہلے ہماری بات لے کر بھیجو، وہاں تو یہ بات نہیں لکھی کہیں پہ. وہاں تو یہ ہے کہ کسی نے ماں بہن سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد صحبت کی، تو آیا یہ زنا موجب حد ہے یا موجب تعزیر ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ لکھا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اتنا کہنے سے آدمی مرتد ہے، واجب القتل ہے ہمارے، جبکہ ان کے ہاں وہ مرتد نہیں، واجب القتل نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں اس کی سزا قتل ہے، یہ کہتے نہیں. اگر غیر مقدم لڑکے نے بہن سے نکاح کر لیا ہے تو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ پھر دوسری سے کرے، پھر تیسری سے. اگر ہنفی فقہ کے مطابق قتل کر دیا گیا تو باقی بہنیں بیچاری کس کا منہ دیکھیں گی، اور ادھر غیر مقدم دنیا میں پیدا ہونی بند ہو جائیں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ جب ماں بھی قتل ہوگی بہن بھی قتل ہوگی. تو اب دیکھو رہا مسئلہ، تو ان کو سمجھ نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ یہاں حد زنا لگے گی، وہ کہتا ہے چونکہ نکاح باطل ہے، باطل نکاح کوئی اثر نہیں پڑتا حد پر، قیاس کہتا ہے کہ اثر نہیں پڑتا. دیکھا باطل ہے نا. امام صاحب کہتے ہیں قیاس کرو جب حدیث نہ ہو. جب حدیث صاف ہے ایو ما ابنت الناقت بغیر ابن مریم پر نکاح ہوا باطل باطل باطل. حضرت تین مرتبہ اس نکاح کو باطل فرمایا لیکن حاضری لگائی. تو جب حضرت نے حاضر میں نکاح کا باطل کا اثر قبول کر لیا ہے تو میں اس حدیث سے کیا چھوڑتا ہوں. تو یہ اہل قیاس ہم کو
اپنی توہین محسوس کرتے ہیں لیکن خاندان کی رسم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اس لیے انہوں نے اس رسم کو فیشنیبل کر لیا ہے کہ چلو رنگدار ڈنڈا ویسے ہی آدمی اچھا لگتا ہے تو رسم بھی ختم نہ ہو اور فیشنیبل بھی ہو جائے. میں نے پوچھا کہ سرکنڈے کا کیا مطلب تھا مقصد. تو یہ مقصد تو مجھے بھی نہیں پتا. بڑوں سے رسم آ رہی بولو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی دوپہر کی نیند بھی خراب تھی اور مسئلہ حل نہیں ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ سے بڑی عمر کے بزرگ ہو کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں وہاں چلا گیا. مجھ سے بات کی کوئی پوچھا نے کہا کہ اصل رسم سرکنڈا بھی نہیں کنڈا ہے. یہ کانٹے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے کی کر کے. اصل رسم کنڈا ہے. مقصد کیا ہے؟ اس مقصد یہ کہ ہم بڑے بڑے کانٹے لے آتے تھے آگے سے توڑ دیتے تھے تاکہ مہمان کھلال کر سکے. اب کوئی بوٹی وغیرہ دانتوں میں پھنس جائے تو پریشانی ہوتی ہے مہمان کو. تو اب دیکھیے رسمیں کس طرح بڑھتی ہے. کنڈے سے سرکنڈا بنتی ہے, سرکنڈے سے ڈنڈا بن جاتی ہے. کہتے پھر یہ سوچا کہ عام طور پر جو مہمان مسافر مہمان آ جائے کوئی بیگانہ ہو تو چھوٹے بچے کھانا لے کر جاتے ہیں تو وہ کانٹا کبھی نیچے آ گیا کبھی گر گیا تو مہمان کو وہی پریشانی پھر ہوتی تھی. تو سوچا کہ ایک سرکنڈا پاک کا رکھ دیا جائے تاکہ مہمان خود اسے کھلال اتار لے, اسے کوئی ناپاک پن کے تلاش کرنے نہ پڑے. اب وہ اصل مقصد تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا لیکن وہ ڈنڈے جو تھے وہ رہ گا سارے. تو یہ جو رسمیں ہیں یہ اسی طرح بڑھتی ہیں. تو بدعت کی مثال میں نے دی ہے جڑی بوٹیوں سے اور الحاد کی مثال میں دیا کرتا ہوں. کیڑوں سے کیڑے بھی فصل کاٹتے ہیں, کوئی پتے کھا جاتے ہیں, کوئی پھل خراب کرتے ہیں, کوئی چہریے کاٹتے ہیں, کوئی جڑی کاٹ جاتے ہیں. اسی طرح جو دین کے مسائل کا انکار کرتے ہیں مثلا ایک کیڑے کا نام عثمانی ہے کافی عثمانی. اب تبصر ثابت ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. حیات مسیح ثابت ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. معراج عثمانی ثابت ہے جبین کا بھی کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو یہ بالکل بدعت کے الٹ چیز ہے. دین میں جو مسائل ثابت ہیں حیات النبی صرف ثابت ہے اس کا انکار کر دینا. تو ثابت شدہ مسائل کے انکار کرنے کا نام ہے الحاد. اور جو دین میں ثابت نہیں ان کو دین میں شامل کرنے کا نام ہے بدعت. بدعت کا فتنہ ہمیشہ جہلوں میں پھیل جائے اور الحاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھوں میں پھیل جائے. آپ کو فقہ کے منکر پروفیسر ٹیچر نظر آئیں گے, حدیث کے منکر جج اور وکیل نظر آئیں گے. الحاد کا فتنہ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلا کرتا ہے کیونکہ ان کو ذرا پمپ کیا کر دیا جاتا ہے نا. آپ تو پڑھے ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے تفسیر کی, خود قرآن پڑھ لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات کی. میں نے گجرات والے میں تقریر کی تو ایک صاحب آ بیٹھے کہ جی میں ایم اے اسلامیات بھی ہوں ایم اے عربی بھی ہوں تو کیا مجھے بھی تکلیف کی ضرورت ہے. میں نے کہا ان پڑھوں سے زیادہ ضرورت ہے. کہ جی وہ کیوں؟ میں نے کہا ان پڑھ ڈرتا رہے گا وہ کوئی شرارت نہیں کرے گا اور تو نہ کوئی نئے اختلاف ڈالے گا عمر میں, تجھے زیادہ ضرورت ہے. کہ نہیں جی مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں. میں نے کہا اچھا کہ ہمیں تو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاروں اماموں میں سے جس کا مسئلہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہو اس کو مان لیا جائے. میں نے کہا حوصلہ تو بڑا ہے ماشاء اللہ آپ کا، لیکن کر بھی سکتے ہیں آپ، یعنی کہاں بیٹھنا چاہتا ہے وہ آدمی کہ یہ جج عدالت پر بیٹھا ہے اور چاروں امام بیچارے ملزموں کی طرح آگے کھڑے تھانے لینے کا، کہ پروفیسر صاحب دیکھنا مونی کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا میرا انسان صحیح ہے یا غلط ہے، غلط ہے کرا جائے، امام شافی رحمۃ اللہ جیتے کر رہے بیچارے کی دیکھنا جی میرے اتحاد میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، ان کا دعویٰ تو منصب تو یہ چاہتا ہے کہ چاروں امام میں کوئی جج بن کے بیٹھے، میرے کہا آپ کو پتا ہے میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم جب سبق سنتے ہیں امتحان تو بھائی یہاں سے چراؤ، تو جس کو آتا ہے سناتا ہے، جو نکما ہوتا ہے کہتے جی مجھے تو یہاں سے نہیں آتا، اچھا دو باپ پیچھے سنا دو، وہ کہتا ہے جی یہاں سے بھی نہیں آتا، تو سب سے نکما ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب رکھیے جہاں سے آتا ہے وہی صفحہ سنا لو، یہ سب سے نکمے کا ہوتا ہے، تو میں تجھے اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں، تو چاروں کا جج بننا چاہتا ہے نا، میں تجھے اس نکمے تعلیم کی جگہ رکھتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ مجھے بتا دے جس میں تجھے چاروں امامانوں کے قول یاد ہو اور چاروں کے پھر دلائل یاد ہو، پہلے ان کی اقوال سنا مجھے، پھر چاروں کے دلائل سنا، پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنانا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فیصلے کو کون سا سرکار کا پتہ لگ گیا بھائی کہ یہ ان چاروں سے اونچا چلا گیا، اب میں اسے کہوں کہ صرف ایک مسئلہ تیری ساری عمر گزر چکی ہے جس کی تو نے تحقیق کی ہو، سنا اس میں پہلے چاروں ماموں کے اقوال سنا، اس کو ایک بھی نہ ہے، کہتے جی میں تو نہیں کر سکتا، میں سب سے کوئی بات تو ضروری دواجے میں تو اگر کوئی کر سکے میرے کو اس کو بھیج دینا، پھر جو کر سکے نا اس کو بھیج دینا، پھر اس سے ہم بات کر لیں گے، لیکن تو تجھے تو پتا چل گیا نا، پھر میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، قرآن میں آتا ہے جی، میں نے کہا فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آئے پڑھ دی اس نے، میرے کہا یہاں غسل اور مسح دو لفظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے، بس یہ غسل غسل ہے مسح مسح ہے، میرے کہا آپ پر کوئی اس کی تعریف خاموش، میرے کہا دیکھو یہی ہمیں فقہا کی ضرورت پڑتی ہے، فقہا کہتے ہیں کہ جس جہاں قطرے گرے گے اس کا نام غسل ہے، اور جہاں قطرے نہ گرے پانی کا استعمال کیا جائے اس کا نام بتا، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں معنی سمجھنے چاہیے یا نہیں، پھر کہا اچھا یہ بتائیں کہ یہاں سب سے لوگ وجوہ تم اپنا چہرہ دو تو چہرے کی حد کتنی ہے، تو مواجہ سے لفظ مستقل ہے نا، دیکھیے شیروانی صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو یہ اس طرف کا چہرہ دیکھا تو یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ابھی ان کا چہرہ دیکھا تو کیا اتنا تو ادھر سے وضو ہو جائے گا، یہ ادھر والے اتنا دیکھ رہے اتنا تو ادھر ہو جائے گا، یہ جو حد ہے یہ نہ کسی حدیث میں ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر نیچے تک اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک، اب اس پر عمل کرنے کے لیے اس حد کا جاننا ضروری ہے یا نہیں، میں نے کہا یہ فقہا، پھر میں نے کہا الہ کا استعمال آپ جانتے ہیں، اتم الصیام الی اللیل کہ رات تک روزہ پورا کرو، تو رات روزے میں شامل ہے یا نہیں، کہتے جی نہیں، تو میں نے کہا الہ میرے پاس کہہ کہ کون یہ شامل ہے یہ جہاں تک گویا جائے گا، انل کا بین میں ٹکڑے شامل ہیں یا ٹکڑوں سے نیچے تک کار دھویا جائے گا جیسے روزے میں رات شامل نہیں ہے، کہتا جی اس میں تو ہم محتاج ہیں کو کہا، تو میں نے کہا دیکھیے قرآن کی ایک آیت میں تمہیں تین جگہ کو کہا کا محتاج ہونا پڑا ایک آیت میں سمجھنے کے لیے، تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ان کے احتیاج ہمیں احتیاج ہے، ایک آدمی میرے پاس لائے بڑا سکھا بجا کے سردار میں بیٹھا تھا کہ مولوی صاحب سب سے پہلے بسرا کہاں سے لینا چاہیے، سب سے پہلے بسرا کہاں سے لینا چاہیے؟ اس کے سوال کے داد سے سمجھ گیا میرے سب بہت ہی بس اچھلا یہ دیکھو کہتا بہتری بس وہ جو لائے تھے اس کو میں نے اشارہ کیا تو جانے تو نہ دینا، لیکن دیکھو جی ساری دنیا کہتی ہے کہ پہلے نمبر پر قرآن ہے اور یہ کہتا بیچ دے رہے بڑا اس سے بڑا پیلا لال گرم پیلا ہو رہا ہے، میں مسکراتا رہا، میرے ساتھ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ جو پہلا نمبر یہ مشکل کا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ کو قرآن نے سیدھے کہا ہے نہیں تفقا فی الدین والے یون ضرور قوم ہوں اجاز آ جاؤ نئے لال نہ ہوں یا ضرور، اور آپ امر بھی اسی پر ہو سکتا ہے اور نہیں میری مان لا میرے خیال نہ کرے ابھی مان جائیں گے آپ، میرے خیال آپ نماز پڑھتے ہیں کہ جی ہاں، میرے خیال آپ اتحیات بیٹھے اور بھول کر اتحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھ بیٹھے ایسا ہو جاتا ہے؟ تو جی ہو جاتا ہے، میں نے کہا یہ روتا نہیں والا قرآن نکالو مسئلہ کر رہا ہے، تو کتنے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا اس مسئلے کے لیے؟ پھر تو ساری سیاست شاید کتنے سالوں میں پڑے، لیکن مسئلہ پھر بھی جاگرتی کا میں مل رہا ہے یہاں نہیں ہے، تو میں نے تجھے پہلی کہہ لی ہے کہ فقہ سے دیکھ لینا جی میں کیوں قرآن پڑھوں، میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا، جن کا مولوی صاحب سے جس سے پوچھیں گے اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم مسئلہ بجلی ڈرائیور سے بتائیں گے، نام بھی بجلی ڈرائیور کا لیں گے، اور دوسرے مولوی صاحب مسئلہ چوری کر لیں گے بجلی ڈرائیور سے، بخاری میں ہے آپ سوچو لیں گے، بات صرف اتنی ہے وہ آپ کو بخاری کا نام لے کر خوش کر لیں گے، مسئلہ بجلی ڈرائیور سے لیں گے، چاہے کچھ تھوڑا سا ڈیلا ہوگا، میں نے کہا اچھا دیکھو جد کی بات نہیں، ہم بیٹھے یہاں ایک آدمی رحمت مسیح آتا ہے وہ کہتا جی مجھے مسلمان کر لو، ہم نے مسلمان کر لیا، اب مسلمان ہونے کے بعد نماز فرض ہو گئی ہے یا نہیں؟ ہو گئی ہے، میں نے کہا مجھے کوئی جھجک نہیں ذرا پر، میں اسے تعلیم السلام دوں گا یا بیٹی ضرورت کو بھی یہ نماز کی شرطیں ہیں یہ دیکھ لیں، غسل کر لے کپڑے دھو لے اور نماز کی شرطیں پوری کر کے نماز پڑھ لی، وہ آج مسلمان ہوا ہے نا کہ جی ہاں، میں نے کہا آپ کو کتنے سال میں نماز پڑھتے تھے؟ جی 20 سال، میں نے کہا میں آپ کو قرآن دیتا ہوں کہ نماز کی شرطیں قرآن سے نکالنے کا ہے، اب جو آپ مجھے کہتے تھے پہلا نمبر سب کے لیے عوام کے لیے قرآن کا ہے، تو کیا واقعی اسے پہلے قرآن دیا جائے گا جو رحمت مسیح سے ابھی رحمت اللہ بنا ہے، اور وہ کتنے قرآن سے شرطیں تلاش کہاں سے کرے گا جبکہ 20 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ نہیں کر سکتے قرآن کی کہتے تھے نماز کی شرطیں قرآن سے نہیں تلاش کر رہے، تو میرے خیال مجھے تو کوئی جھجک نہیں اس میں، میں نہیں ڈرتا، میں صاف کہوں گا کہ یہ تعلیم الاسلام ہے، یہ بہتری زیور ہے، اس سے نماز کی شرطیں دیکھ لی اور نماز پڑھ لی، تو واقعی اسے قرآن دے گا؟ کہتا ہے نہیں جی میں یہی کہوں گا مولوی صاحب سے پوچھ لے تو میں نے کہا پھر تو کیوں کہتا ہے پہلا نمبر قرآن کے، تیرے لیے پہلے نمبر، تیرے لیے پہلے نمبر پر 15ویں صدی کا مولوی ہے اور ہمارے لیے خیال قرون کا موجود ہے، میں نے کہا دیکھو ان باتوں کی قدر اس وقت آتی ہے آپ پہلے تجربہ کر لیں، فرائض واجب نماز کے تلاش کریں خود جا کے، فقہا نے ہمیں پکی پکائی روٹی دے دی تو ہمیں تو کھاتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ، ہم بجائے اس کے کھائے بھی ان سے اور بورے بھی ان کو. تو ہم تو اس کو دن خرابی سمجھتے ہیں کہ انسان جس دیش سے کہا اس میں پیشاب بھی کرے. مسائل یہی سے لیے جاتے ہیں, سب لیتے ہیں, لیکن نام دوسری کتاب کا لے لیا. ایک دیہات میں میں گیا, ویسے کچھ فقیر بھی ہوگی, اتفاق وہاں جلسہ تھا ہمارے دوستوں کا, بڑے اشتہارات اور بڑے شور, آؤ قرآن اور بخاری سے سارے مسئلے حل کیے جائیں گے. آج جو سوال یہ تمہیں کہتے ہیں بچے سے پڑھو ٹھیک پڑھا, میں نے دو تین لڑکے کالج میں بلایا, انہیں بھیجا میں نے کہا, انہیں کہو تو پوچھ رہا کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, وہ کہیں گے جانوس, تو لکھ دینا کالج پر کہ جی ہمیں یہ بتاؤ کہ بھینس حلال ہے یا حرام قرآن سے یا بخاری سے, یہ پوری سیاست میں کہیں سے دکھا دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام. وہ یہ کہیں گے کہ تم شرارت کرنے آئے, میں نے کہنا کہ بالکل شرارت کرنے نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت کا مسئلہ ہے. ہمیں بھینس کے گوشت کی ضرورت ہے, دودھ کی ضرورت ہے, دہی کی, لسی کی, مکھن کی, گھی کی, لیکن یہ ضرورت آج تک ہم پوری کر رہے تھے مچھلی زیور کی, اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھینس حلال ہے. آج آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ سیکا غلط, اس کی بات نہ ماننا. تو ہمیں تو صبح سب سے پہلے چائے کے لیے بھینس کے دودھ کی ضرورت پڑے گی, تو جو ضرورت ہم پہلے مہندی زیور سے پوری کر رہے تھے آپ نے کہہ دیا مہندی زیور غلط, اس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ گالی نہیں دے رہے, یہ بتا دیں کہ قرآن میں اور بخاری میں اس کا کیا حکم لکھا ہے. وہ چلے گئے, انہوں نے پوچھا, کہا کہ بھینس کو جابوس کہتے. اچھا جی, تو یہ آپ نے قرآن اور بخاری جی شراب کرنے کے لیے نہیں ہے, سچی بات کرتے مسجد میں کھڑے رہے, ضرور سب کہہ لیجیے بیٹی لیول سے پوری کر رہے تھے, اس میں لکھا ہے کہ میرا چلا رہے پڑا تھا وہاں. آج آپ نے اعلان کر دیا وہ غلط, تو اس لیے اب ہمیں فکر ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ حلال ہم کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں, تو پتہ تو چلنا چاہیے نا. ساتھ ہی دو آدمی جو غیر نکلتے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو اس کی آٹھ آٹھ دس دس پیسے یہ روز دودھ بیچتے ہیں, تو انہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ حرام بیچتے ہیں یا حلال بیچتے ہیں. تو یہ ضرورت کا مسئلہ ہے, شرارت کا نہیں. جو انہوں نے دیکھا کہ کالج کے لڑکے ہیں یہ بغیر پوچھے تو جائیں گے نہیں, اس نے اسپیکر والے کی طرف اشارہ کیا کہ ذرا اسپیکر بند کر دو. اسپیکر بند کروا کے کہتا ہے کہ بھائی صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ کیا سے لکھتے ہیں, یہ مسئلہ ہم قیاس سے لیتے ہیں, بھینس کو گائے پر قیاس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر مولانا صحیح بات کو چھپانا تو نہیں چاہیے, آپ اب تک اعلان کر رہے تھے اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث, اب سپیکر کھول کر کم کم دس دفعہ اعلان کریں ہم اہل قیاس ہم اہل قیاس ہم اہل قیاس ہم اہل قیاس, کیونکہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں نا کہ آپ اہل حدیث ہیں آپ اہل قیاس. اب وہ بڑا پریشان, یہ مصیبت پورے علاقے میں آنے کی آدمی شروع ہو جائیں گے. وہ لڑکے بھی بی اے کے تھے, اس جان کے پوچھتے تھے, کہیں گے اچھا جی قیاس جو آپ نے گائے پر کیا تو علت کیا ہے قیاس کی, قیاس میں تو کوئی علت ہوتی ہے کہ اس کے بھی دو سینگ ہیں اس کے بھی دو سینگ ہیں, اس کے بھی چار پاؤں ہیں اس کے بھی چار پاؤں ہیں, اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں ہیں. بھائی صاحب کسی نے صحیح کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو سازے اور کرے تو ٹھیکا باجے, قیاس اتنا سستا نہیں کہ اس قسم کی مشاورتوں سے قیاس ثابت ہو جائے. اگر اس کا نام قیاس ہے تو پھر تو کتیا بھی حلال ہو جائے گی, اور قیاس اس قسم کی مشاورت کا نام ہے تو میری بیوی تو نکاح سے لیے میرے لیے حلال ہوگی نا, آپ کی اس مشابہت کی وجہ سے کہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گی میرے لیے نہیں. اب دو غیر نکل دکھے, انہوں نے کہا کہ بڑی صاحب بس کر دو تقریب بھیجتی آپ نے کروا دی, ہماری اب وہ تینوں میں سے ایک آ گیا. میں نے کہا تھا کہ ایک آ جانا باقی دو بیٹھے رہے کہ اور کیا ہو رہا ہے. اس نے آ کر بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم پیاس سے دیکھتے ہیں. میں نے اپنی بس کا اسپیکر کھولا کہ بھی دیکھو کوئی لوگ دھوکے میں نہ رہے. جلسہ شروع اہل حدیث کا ہوا تھا لیکن نکلے اہل قیاس. اس لیے کل سب آدمی ان سے ملے کہ یا اہل قیاس السلام علیکم یا اہل قیاس السلام علیکم. وہ بڑے پریشان کے تو پورے علاقے میں اہل قیاس میں شروع ہو جائے گا. تو دوسرے مولوی صاحب بڑے غصے میں آئے اسپیکر پاس. نہیں قیاس نہیں حدیث ہے. حدیث سناؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جانور دار سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ دار سے شکار کرتی ہے اور نہ پنجے سے, اس لیے بھینس حلال ہے. بس میں کہہ رہا حدیث زندہ باد. میرے سب بہت اچھا آپ نے فرمایا. یہ فرمایا کہ جو آپ کا گدا ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے. اب وہ بڑا پریشان. ہاں کہتا ہاں بخاری شریف میں ہے کہ جنگلی گدا حلال ہے. جنگلی گدا حلال ہے. میں کہوں کہ دیکھو میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو, یہ گدا ہی حلال کرتا جا رہا ہے. اس کو سمجھاؤ کہ بھینس اور گدے میں فرق ہوتا ہے. نہیں نہیں تو دھوکہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں جنگلی گدا حلال ہے. جنگلی میرے سب گھر والے شکار کھیلنا شروع کر دیا. آخر کو پتا تو لگے نا کہ وہ کیوں حرام ہو گیا ہے. جو حدیث تو نے سنائی اس کو بتاؤ تو حلال ہے, کیونکہ وہ نہ دار سے شکار کرتا ہے نہ پنجے سے شکار کرتا ہے. وہ جو لڑکے دو بیٹھے تھے ان میں سے ایک شیر آ گیا. اس کے اس نے کہا جی مولوی صاحب کو بھی بٹھا دیا انہوں نے کہ مولوی صاحب پچھلے سال جلسہ کیا تھا تو آپ یہاں مسئلہ بتا گئے تھے کہ گھوڑا حلال ہے. تو یہ سارے علاقے میں ہمارا نام پڑا ہوئے گھوڑا گروپ والے آ گئے, گھوڑا گروپ والے آ گئے, گھوڑا گروپ والے آ گئے. اس دفعہ آپ نے گدا حلال کر دیا ہے. تو ہر سال جب جلسہ ہوتا ہے کوئی جو کہ آپ نئی مصیبت ڈال جاتے ہیں. اب جلسہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور بڑا وہ ہر مسئلہ حدیث سے حل ہوگا. کیسے حل ہو؟ صرف مولوی صاحب غصے میں اٹھے کہ نہیں بھائی بات سچی یہ ہے کہ کیا 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 ہے علت کیا ہے کہ جس جانور کے کھر چرے ہوئے ہو سو وہ حلال ہو. جن کا چندے کے بھی چرے ہوئے پھر بیٹھ گیا. جی پھر جناب میں نے کہا جب وہ خاموش ہو گئے پھر میں نے اسپیکر کھولا کہ دیکھو ایسے موقع پر فوکہا کی قدر ہمیں یاد آتی ہے. قرآن پاک میں چار جانوروں کا ذکر ہے, اونٹ گائے بھیڑ بکری. ان چاروں میں سے علت جو مشترکہ فوکہا نے نکالی ہے وہ ہے جگالی کرنا. جگالی کرنا کہ یہ جانور جگالی کرتے ہیں. اب دیکھیے اس علت میں ساری دنیا کے جانور آ گئے. آپ پوچھے جائے لومڑی حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتی. ہرن حلال ہے حلال ہے جگالی کرتا ہے. چیتا حلال ہے نہیں حرام ہے جگالی نہیں کرتا. بھینس حلال ہے حلال ہے جگالی کرتی ہے. تو دیکھو اس کو کہتے ہیں تفقہ کہ ایک ایسا قاعدہ استنباط کر لینا کہ پورے جانوروں کا حکم آ جائے اور پتہ چل جائے کہ واقعی دین اسلام قابل ہے. تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ چاروں دلائل مانتے ہیں. کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع امت کے ہاتھ. اہل سنت میں دو آ گئے. کون سے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ طریقہ ہے جو حضور پاک نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. تو سنت میں دو چیزیں آ گئی. علم قرآن کا نمونہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اہل سنت کا معنی ہے قرآن پر عمل کرنے والے لیکن اپنی رائے سے نہیں اس طرح حضرت پاک نے کر کے دکھایا. ول جماعت میں اجماع آ گیا اور حنفی میں قیاس آ گیا. تو ہمارا نام جامع اور مکمل ہوا نا. ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جھجک نہیں اس بارے میں کہ ہم چاروں دیال مانتے ہیں, کیونکہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں. دیکھیے, آپ نے نماز پڑھی, رکوع کیا نا. اب رکوع کا حکم ہمیں قرآن میں ملا, ورکعوا مع الراکعین, ورکعوا واسجدوا, اتنا تو مل گیا. لیکن رکوع جو ہے سجدے سے پہلے کرنا ہے یا بعد کرنا ہے, یہ تفصیل نہیں قرآن سے ملتی. آپ کہیں گے خود پیار پڑھیے ورک ہوگا ضرور, لیکن وقت جو بھی ورک ہی بھی آتا ہے قرآن میں, سجدہ پہلے پیر کو بعد میں. اب ہم نے رکوع جاتے ہوئے, آپ بھی سب نے اللہ ہو کر کہیں جاتے ہوئے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے, سبحان ربی العظیم پڑھا, اور اٹھتے ہوئے سمیع اللہ علیمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھا. یہ باتیں قرآن میں نہیں ملی, سنت سے ملی ہمیں. تو دیکھو, ایک رکوع کرنے کے لیے ہمیں قرآن کے بعد سنت کی ضرورت پڑی ہے یا نہیں پڑی. اس کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر رکوع جاتے اونچی آواز سے کہا, آپ نے آہستہ آواز سے کہا. یہ فرق کسی حدیث میں نہیں آیا تھا. امت کا اجماع اس پر چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں, دلوں کے راز بھی جانتے ہیں, اس لیے اکیلا نماز پڑھے تو اسے کچھ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں, مقدمی کو کچھ اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن امام صرف اللہ کو نہیں, بعض انتقالات اس نے مقدمیوں کو آگاہ کر دیا کہ اب میں رکوع جا رہا ہوں, اب میں رکوع سے اٹھ رہا ہوں, اب میں سجدے جا رہا ہوں, اب سجدے سے اٹھ رہا ہوں. تو مقدمی تو دل کی بات نہیں جانتے نا, تو اونچی کہے گا پھر ہی سنے گا نا مقدمی. تو اسی بات پر امت کا اجماع آ رہا ہے, یہ مسئلہ ہمیں اجماع سے ملا ہے. قیاس کیا ہے؟ قیامت تک دین چلنا ہے نا, تو کئی دائی مثال پیش آتے رہیں گے, ان کا حل کیسے قرآن و حدیث سے کرنا ہے. اب آپ روزانہ رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ایک دن بھول کر آپ پر بیٹھے سبحان ربی العالی, ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اب سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العالی پڑھا جائے تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ قرآن حدیث میں کچھ نہیں. کیا سجدہ صاحب لازم آیا؟ میرے کو کچھ نہیں. یا تو وہ ہو نا, جیسے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی, اس کے بعد واز شروع تھا تو ایک آدمی ہمارے ساتھ نماز پڑھ کے گیا, چلا گیا, آواز نہیں سنا. بعد سے پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد اور دو سجدے کر کے تو پھر اٹھ کے جانے لگا. تو کسی نے پوچھا تو بھائی یہ کیا؟ دیکھا بھول کے سجدے, صاحب کے سجدے, کہ بھول کیا ہوئی تھی؟ کہ میں بے وضو نماز پڑھ گیا. اب آ کر دو سجدے کر لیے. حدیث میں آتا ہے کل صاحب سجدہ تان, ہر صاحب کے لیے دو سجدے ہوتے ہیں. اب دیکھیے, مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے یا نہیں, اس کا حل ہونا چاہیے یا نہیں. تو قیاس نام ہوتا ہے قاعدوں کا. جیسے حساب کے قاعدوں سے جو جواب نکالا جاتا ہے اسے حساب کا جواب کہتے ہیں, کسی کی ذاتی رائے نہیں کہتے. مجھے آج تک زندگی میں ایسا آدمی نہیں ملا کہ میں کہوں 981 تو وہ کہے یہ ابھی ان کی ذاتی رائے ہے, کہتے نہیں حساب کا جواب ہے. دیکھو 872 تو کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہے, وہ کہتے ہیں حساب کا جواب, کیونکہ حساب کے قاعدے سے نکلا ہے. تو جس طرح حساب کا جو جواب حساب کے قاعدے سے نکلے, وہ نکالنے والے کی ذاتی رائے نہیں ہوتی, حساب کا جواب ہوتا ہے. اب جس طرح آپ حسابدار کو پرچہ دے دیں 10 سوالوں کا 20 کا, اس کو کوئی پریشانی, کیونکہ یہ تقویم کا سوال ہے, یہ کام وقت کا ہے, یہ اوسط کا ہے, وہ نکال دے گا سارے سوال قاعدے سے آتے. اس طرح بوچھے کو کوئی پریشانی, اس کے سامنے قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ بوچھے دیکھا کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سبحان ربی العظیم فرض نہیں تھا کہ نماز نہیں ٹوٹے. دوسرا قاعدہ دیکھا کہ واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے, تو یہ واجب میں نہیں تھا بھی سجدہ صاحب لازم نہیں ہے. سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, البتہ اس صدق کا ثواب نہیں ملا اور گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف کرتے تھے بھول کر دیا نہیں اور بھول اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جاتی ہے. اب یہ مسئلہ وہی تھے جن نے قاعدوں سے حل کر دیا تھا. تو جب یہ شرعی قاعدوں سے حل ہوا تو یہ شرعی مسئلہ ہے نہ کہ کوئی زندگی جاتی رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حساب کے سوالوں کو کہے الجبرے کے سوالوں کو کہے جو الجبرے کی کنجیوں سے نکالے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو آج تک مجھے ایسا آدمی نہیں ملا جو ایسی ہی حماقت کی بات کہے کہ حساب کے قاعدے سے نکلا ہوا جواب ذاتی رائے ہوتا ہے. لیکن یہاں یہی مسئلہ بنا ہوا ہے. تو اب دیکھیے ہمیں پھر بھی جج نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ اجماع والا مسئلہ ہمیں حدیث میں دکھا دیں ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار. آپ یہ جو مسئلہ ہم نے قیاس سے لیا ہے یہی ضرورت آپ ہمیں حدیث سے کرنے میں دکھا دیں تو نہیں آگے جاتے ہیں. کیونکہ ہم تو ضرورت کے لیے آگے جا رہے ہیں نا. جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے وہ سنت سے لیتے ہیں, جو سنت سے نہ ملے وہ اجماع سے لیتے ہیں, جو اجماع سے نہ ملے وہ قیاس سے لیتے ہیں. آج کل تو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. میں جب کراچی میں تھا نیو ٹاؤن میں تو میں چھ دن پڑھاتا تھا نیو ٹاؤن میں, ایک دن پڑھاتا تھا حسن العلوم میں. حسن العلوم گیا ہوا تھا, مغرب کے وقت آیا تو دورہ حدیث کے طلبا ہے کہ یہ ایک آدمی ہوا زور سے وہ تنگ کر رہا ہے تو منکر حدیث معلوم ہوتا ہے. اس کی دکان ہے تارک روڈ پر, دکان کا نام بھی آپ سنیں عجیب ہوگا, تزکیہ شاپ. تزکیہ شاپ وہ تین آدمی ہیں باری باری قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں. بس لوگ آتے رہتے ہیں, کسی کو چائے پلائی چرگا کھلایا اور قرآن کا نام لے کر دو تین بسوں سے ڈال دیے. نام رکھا ہے تزکیہ شاپ. مجھے بخار تھا, میں بیٹھ میں لیٹا میرے کو اس کو یہی لیا آ گیا. اب مجھے چونکہ وہ بتا گئے تھے کہ وہ منکر حدیث معلوم ہوتے ہیں اس لیے میں نے ذرا سنبھل کے بات شروع کی. میرے کو دیکھو بھی میں اہل سنت والجماعت ہوں, میں پیار دینے مانتا ہوں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی جگہ بدل کے آ. اس وقت جو بات چیت ہمارے آپ کے درمیان ہوگی وہ با دلیل ہوگی یا بغیر دلیل؟ جی با دلیل ہوگی. میرے کو دیکھو میں نے کوئی بات نہیں باپ نے چاروں دنیں بتا دی, تو بھی بتا کے تیری دلیل کیا ہے کتنی دیر میں مان کہ جی صرف قرآن. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, جس قرآن کو تو مانتا ہے تیرے ہم پہلا نمبر اسی کا ہے. لیکن اگر مجھے مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو میں سنت کی طرف جاتا ہوں, اجبار قیاس کی طرف. تو اگر میری ساری ضرورت قرآن سے پوری کر دے تو ٹھیک ہے, میں تیرے ساتھ مل جاؤں گا. جی پوچھے پھر قرآن میں نماز کا حکم ہے کہیں؟ تو بالکل ہے, حکیم الصلاح نماز قائم کرو. تو میرے خیال ذرا نماز کا طریقہ مجھے قرآن سے نکال دو. یہ چونکہ ہمارا مشہور سوال ہے, وہ بھی پڑا ہوا تھا کچھ اپنا مطلب کہتا جی سولے وجہ کا شطر المسجد الحرام. کیا مطلب؟ کہ جیسی نماز مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح کے پڑھ لیا کرتے. میرے کا نماز کا تو یہاں نظر ہی نہیں ابھی آیا ہے. جب آپ اس کو فوال لو وجوہ شطر جہاں بھی ہو وہ ادھر کرو, میں خالی اپیل میں ہوں جب باہر پیشاب کر رہے ہو بیٹھے میری نماز میں. میرے کا نماز کا تو یہاں بھی لفظ نہیں ہے. تو پہلے تو نماز کا لفظ دکھا, اس کے بعد مسجد حرام کہاں ٹوکیو میں ہے یا واشنگٹن میں ہے وہ تو پتا چلنا چاہیے نا, کہاں ہے مسجد حرام. مکہ مکرمہ میں ہے دکھاؤ کر رہے ہیں قرآن میں تو وہ مکہ مکرمہ میں. اللہ تعالیٰ نے کام جب بھی ہے زمیر بھی دیا اس سے کام لو. میرے خیال لکھ بندے تیرے خیال میں رواداری اور میرے ہاں پرلے درجے کی بے غیرتی کہ اس پاک پیغمبر کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جن پر قرآن نازل ہوا تھا کہ آج سلمان سے قرآن سمجھ رہا ہے. نبی ہم سے چھڑا رہا ہے اور کہتا ہے اپنا زمیر سے پوچھو. عجیب آدمی معلوم ہوا کہ کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی یہاں تشریف میں. ہم کہتے ہیں وہ جس پر قرآن نازل ہوا اللہ نے انہیں خود سمجھایا, انا علینا جمع ہوا قرآن ثم انا علینا بیان. الرحمن علم القرآن, اب یہ جو نیا میسج ان کو بات بدلنے کا بڑا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے. سجی کن پر قرآن نازل ہوا؟ کن کا حضور پتر پر. غلط ہے صحیح ہے تو کوئی اس سے بھی اگلی بلا نہیں ہے کوئی. کس پر نازل ہوا؟ آدم علیہ السلام پر بھی قرآن نازل ہوا, موسیٰ علیہ السلام پر بھی, عیسیٰ علیہ السلام پر بھی, آپ پر بھی, مجھ پر بھی. کہتے ہیں یہ تو کوئی اس سے اگنی بلا ہے, تم نہیں آ جائے مجھے بتائی جائیے. میں نے کہا یہ تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات تو کوئی کتاب ہی نہیں, انجیل کوئی کتاب ہی نہیں. میں سورہ آل عمران کی پہلی آیت نکال کر رکھی تو اس نے تورات کا ترجمہ کر دیا قانون, انجیل کا ترجمہ کر دیا کچھ خبری کہ یہ تورات کتاب نہیں, قرآن کی صفت ہے کہ اس میں قانون ہے, قرآن کی صفت. اور انجیل کوئی کتاب نہیں, یہ صفت ہے کہ اس میں پیش گزر ہے. سب یہ تو اب کوئی نئی بلا ہے بالکل نہیں. میرے ساتھ کس کس پر قرآن نازل ہوا؟ ہر نبی پر قرآن نازل ہوا, ہر پر, سب پر, سب رسولوں پر. میرے کا رسول ہے کتنے؟ بہت سے ہیں. کوئی نام ہے قرآن میں پڑھو کتنے نام ہیں. میرے کا میں نے تو قرآن پڑھا صرف ایک رسول کا نام پڑھا ہے میرا, ایک کا میرے کا, کس کا؟ میرے کا میرا ہے, انی لکم رسول امین. اور تو میرے کا نام نہیں پڑا, آدم کا نام نہیں پڑا. میرے کا میرا نام گندگی ہے تو میری صفت ہے. ابراہیم کا نام نہیں پڑا. میرے کا وہ رحم دل باپ, میرے بھی اولاد ہے نا, میری صفت ہے رحم ابراہیم کا. جی موسیٰ کا نام نہیں پڑا. میرے کا میں بھی تک جیسے بدماشیوں کا سر مون رہا ہوں نا, اس لیے موسیٰ میرا نام ہے, میری صفت ہے. میرے کا یعقوب, میرے کا میں بھی اپنے باپ کے بعد دنیا میں آیا ہوں, اس لیے میرا نام یعقوب ہے, پیچھے آنے والا ہی نہیں. اظہار, میرے کا میں بھی جب کو مسکرا رہا ہوں, تو یہ تو میری صفت ہے. اب جس طرح اس نے کیا تھا میں نے بھی یہی انداز رکھا. جی محمد, میرے کا خوبیوں والا, تو دو چار خوبیاں اللہ نے مجھے بھی دی ہیں. خاموش. اب میں کھلاؤں گی اسے کہ زندہ ہے, تو دس بارہ دن ایسا خاموش بیٹھا, ایسا خاموش بیٹھا. اس کو کوئی بات تو کرو, سارا قرآن ختم ہو گیا, کھل گیا ہے. دس بارہ دن کے بعد خود کہتا ہے مانی صاحب میں 20 سال سے قرآن کا ترجمہ بگاڑ رہا ہوں, خود کہتا ہے. لیکن آپ تو آگے بڑھ گئے رب سے. اٹھ کے چلا گیا. تو سپاہ صاحبہ کا صدر 4 کروڑ کا ہارون کا آدمی, وہ اگلے دن دوپہر کو میرے پاس آیا, کہتا ہے کہ سلمان کا لاب کے پاس آیا تھا میرے کہاں, تو صبح فجر کی نماز اذان کے بعد جا کے دروازہ کھٹکا ہے, ہارون ہارون. چلی آواز میں چلی میرے کمبت, صبح صبح پتا نہیں کہاں آ گیا, کیا مصیبت آ گیا. یہ میرے خیال کیا بات ہے؟ کہنے کہ یار وہ تو روز کہتا تھا امیر کے پاس جانا, امیر کے پاس جانا, میں تو کل جا کے پھنس گیا. وہ جو 20 سال سے میں نے غلط تک سوچا ہوا تھا نا, اس نے وہ تو سارا مجھے رات مجھے نیند لیے پریشان کر دیا, ایسا چکر میں ڈالا اس نے کہ میں پریشان رات رہا. اب میں کیا کروں؟ کہتے میں نے کہا کہ ایک ہفتے میں ایک گھنٹہ اس سے لے لو, اسی کے پاس جا کر وہی دکھانے کا تجھے چکر دے. تو اب اس طرح کے لوگ ہیں, محمد شیخ کا فکر ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھ لایا. وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے یہ غلط ہے, قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز نماز ادا کرتی ہے, آنکھ کی نماز دیکھنا ہے, کان کی نماز سننا ہے, زبان کی نماز بولنا ہے, ہاتھ کی نماز کام کرنا ہے دنیا کا. تو اس نے نماز کا یہ بنا کر دیا. رسول کہتا ہے زمین کو کہتے ہیں, اپنے زمین کو رسول کہتے ہیں. اور یہ فتنہ کراچی میں پھیل رہا ہے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حق پر سات متر پر قائم رکھے، اہل سنت فرضی پر، اسی کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی رب العالمین کو دل میں بلوا دوں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 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 سيدنا محمد وعلى ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسما واحمد ونبينا من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.